بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات کا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے عناوین.
اسلامی تحریک کا سلسلہ قلب یورپ تک پہنچے گا, قائد انقلاب اسلامی. سعودی عرب عوامی انقلاب سے دو چار سب سے زیادہ قدامت پسند ملک. پاکستان پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ قاف کا تعاون. فلسطینیوں کا معاہدہ ناکام بنانے کی اسرائیلی کوششیں. بن لادن کی موت, متعدد ابہامات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اساتذہ کے اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ملکوں میں نظر آ رہی اسلامی بیداری اور عوامی تحریکیں ایران کے اسلامی انقلاب کا تسلسل ہے. آپ نے یہ اہم نقطہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بیداری کی لہر قلب یورپ تک پہنچے گی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کے روز ملک کے ہزاروں اساتذہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں پیدا ہونے والی بیداری کی لہر عظیم ملت ایران کی تحریک کا تسلسل ہے اور یہ مہم یقیناً قلب یورپ تک پہنچے گی. 2 مئی کو ایران میں یوم اساتذہ منایا جاتا ہے. اس مناسبت سے بدھ کے روز ہونے والے اساتذہ کے اجتماع سے قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران میں استاد کے بلند مقام و منزلت کی تشریح کی. کسی بھی ملک کے افراد, بالخصوص نوجوان جو مختلف شعبوں میں انتظامی امور سنبھالنے والے ہیں, ان کی تربیت کرنا اساتذہ کا کام ہے. چنانچہ یہ بات واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلیمی نظام میں اساتذہ کا کردار دیگر ممالک کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی انقلاب کا سرچشمہ اور عالم اسلام میں اسلامی بیداری کے تعلق سے سب سے آگے ہے. ایران کو اسلام کے علمبردار کی حیثیت سے اپنی پوزیشن مضبوط رکھنے کے لیے مومن, مدبر اور شجاع انسانوں کی ضرورت ہے. ایران کے اساتذہ کو چاہیے کہ ایسے افراد کی تربیت کریں جیسا کہ وہ گزشتہ 3 عشروں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں علاقے کی تبدیلیوں اور قوموں کے انقلابوں کی جانب اشارہ کیا. مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ممالک میں عوامی تحریکیں شروع ہونے کے بعد سے قائد انقلاب اسلامی کئی بار فرما چکے ہیں کہ تیونس, مصر, بحرین, یمن اور لیبیا میں جاری بیداری عظیم ملت ایران کی تحریک کا تسلسل ہے جو ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد شروع ہوئی اور گزشتہ 3 عشروں کے دوران بلندیوں کی سمت رواں دواں ہے. بدھ کے روز اپنے خطاب میں بھی قائد انقلاب اسلامی نے اپنا موقف دہراتے ہوئے فرمایا کہ یہ تحریک قلب یورپ تک پہنچے گی. یورپی قومیں, خاص طور پر برطانیہ, فرانس اور جرمنی کے عوام اپنے حکام کی پالیسیوں سے سخت نالاں ہیں. مواصلاتی ذرائع میں آنے والے انقلابات نے نہ صرف تیسری دنیا کے ممالک کو متاثر کیا ہے بلکہ یورپ کی رائے عامہ پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور وہاں بھی لوگ پہلے کی نسبت زیادہ باخبر ہو چکے ہیں. یورپی ممالک کے عوام اس بات پر سخت ناراض ہیں کہ ان کی حکومتیں امریکہ اور صہیونیوں کی پالیسیوں کی تابعداری کر رہی ہیں. ایسے حالات میں یہ بات قرین قیاس ہے کہ اگر یورپی حکومتوں نے یہ طرز عمل جاری رکھا تو انجام کار قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی اور پھر یورپی حکام, جو امریکہ اور اسرائیل کے سیاسی, معاشی اور ثقافتی مقاصد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, برسوں کی تابعداری کی وضاحت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے.
ناظرین, سعودی عرب اس علاقے کا ایک ایسا ملک ہے جہاں قدیمی اور روایتی انداز میں حکومت ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے, لیکن مشرقی علاقوں اور حتیٰ ملک کے دیگر شہروں میں انقلاب کی دستک کے آثار نظر آنے لگے ہیں. مظاہروں سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ عوام میں بیداری آ گئی ہے اور وہ موجودہ نظام کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں برسوں سے قدیمی انداز میں حکومت چلی آ رہی ہے، لیکن ملک کے شمالی علاقوں میں ہونے والے حالیہ مظاہروں سے پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں اٹھنے والی عوامی انقلابی تحریکوں نے اس ملک کے دروازے پر بھی دستک دے دی ہے. گزشتہ 29 اپریل کو مشرقی علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے باوجود شہر قطیف میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے اور آل سعود حکومت کی پالیسیوں اور بحرین میں سعودی افواج کی مداخلت پر شدید احتجاج کیا. یاد رہے کہ حالیہ چند دنوں میں اس علاقے میں سعودی فورسز نے 25 افراد کو حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت کرنے کے باعث گرفتار کیا ہے. گزشتہ مہینوں کے دوران مشرقی شہروں حتیٰ کہ دارالحکومت ریاض اور جدہ میں بھی عوام نے آل سعود حکام کی پالیسیوں اور طرز عمل کے خلاف مظاہرے کیے. بادی النظر میں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ علاقے میں اٹھنے والی لہر سے حوصلہ پا کر سعودی عرب کے عوام نے یہ مظاہرے کیے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، تاہم گزشتہ عشروں کے دوران سعودی عرب کے امور مملکت جس انداز سے چلائے جاتے رہے ہیں ان پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مظاہرے حکام کی جانب سے عوام کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کیے جانے کا شاخسانہ تھے. سعودی عرب پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات مسلسل لگتے رہے ہیں. سعودی عرب میں خاص طور پر خواتین تو ابتدائی ترین حقوق سے محروم ہیں. ملک کی جیلیں ایسے قیدیوں سے اٹی پڑی ہیں جن پر اب تک کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا ہے. اس ملک میں شیعہ مسلمانوں کی تعداد 10-15% ہے اور انہیں خاص طرح کے امتیازی برتاؤ کا سامنا ہے. ملک میں تفریق کی صورتحال بہت تشویشناک ہے، جس کے نتیجے میں عوام بڑے سخت حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے درمیان ایک نئی صورتحال بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے جرائم کے سلسلے میں سعودی حکام کا موقف ہے. سعودی فوجیوں کا بحرین جانا اور وہاں عوامی انقلاب کو کچلنے میں بحرینی فورس کا ہاتھ بٹانا وہ اقدام ہے جس پر سعودی عرب کے حکام کے عزائم اور بھی مشکوک ہو گئے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ بحرین میں عوام کے قتل عام میں سعودی فوجیوں کی شراکت سے سعودی عرب کے اندر حکومت کے خلاف عوامی جذبات اور بھی برانگیختہ ہو گئے ہیں. مشرقی علاقوں میں شروع ہونے والے مظاہرے پورے ملک میں نہ پھیل جانے کا خوف اس وقت آل سعود کے محلوں پر سایہ فگن نظر آ رہا ہے. بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ بحرین اور یمن جیسے ہمسایہ ممالک میں عوامی انقلابوں کو کچلنے کی سعودی عرب کی کوششیں ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہونے کے تصور سے سعودی عرب کے حکام کی وحشت کا ثبوت ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علاقے میں جو نئی فضا قائم ہوئی ہے وہ سب سے قدامت پسند نظام والے عرب ملک سعودی عرب تک یقیناً پہنچے گی. حکومت مخالفین کا اس وقت سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ سیاسی اصلاحات انجام دی جائیں، لیکن اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اصلاح کے مطالبے کے ساتھ ساتھ عوام کا قیام بڑھتا جائے گا اور تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ سعودی عرب میں بھی وہی نعرے گونجنے لگیں گے جو آج علاقے کے دوسرے عرب ملکوں میں گونج رہے ہیں.
ناظرین، پاکستان میں حکمراں جماعت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قاف کے درمیان اتحاد ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ قاف کو کچھ وزارتیں ملی ہیں. پاکستان میں اس اتحاد پر مختلف خیالات پیش کیے جا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائی اس سلسلے میں پاکستان کے تجزیہ نگار عرفان صدیقی کے خیالات.
دیکھیے، پیپلز پارٹی کی جو موجودہ شکل و صورت ہے، یہاں کے مبصرین کا خیال یہ ہے کہ یہ نہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی رہی ہے، نہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی خالصتاً صدر آصف علی زرداری کی ایجاد کردہ ہے، اور اس نے اپنے پرانے ضابطے، اپنے پرانے ساتھی، اپنے پرانے مخالفین، وہ ساری تقسیم جو سال ہا سال پہ پھیلی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی تخلیق کے روز اول سے لے کے اب تک، اس سب کو بالکل مٹا دیا ہے. نئے ساتھی چنے ہیں، نئے اتحادی چنے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا جو ہراول دستہ ہے پارٹی کا اور جو نمایاں عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے مخالفین میں شمار ہوتے رہے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب پھانسی چڑھے تو انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور جشن منائے. یہ تو ایک پہلو ہے. اب جو مسلم لیگ کاف کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، مسلم لیگ کاف کے اندر جو عناصر ہیں خاص طور پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی جو اس پارٹی کے قائدین ہیں، ان کی بڑی طویل تاریخ ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ان کے والد چودھری شجاعت صاحب کے چودھری ظہور الہی کو قتل کیا گیا تھا اور یہ الزام پیپلز پارٹی پہ لگا تھا. اسی طرح بھٹو کی جب پھانسی ہوئی تھی اور جس قلم سے ان کی سزا کی توثیق ہوئی، ریڈ وارنٹ جاری ہوئے، وہ قلم انہوں نے ضیاء الحق سے تحفے میں لے لیا تھا. تو یہ اس اینمٹی کے باوجود، اس تاریخ کے باوجود جو دونوں قریب آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ صدر زرداری اپنی حکومت کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام پہلے ہی الگ ہو چکی ہے، ان کی اتحادی صرف ایک جماعت رہ گئی تھی اے این پی، اور اب اسی مہینے کے آخر میں بجٹ آنے والا ہے. اگر وہ بجٹ منظور نہ کرا سکیں تو ہماری جو آئینی صورتحال ہے اس میں شاید انہیں مستعفی ہونا پڑے. تو انہوں نے بجٹ کو دیکھتے ہوئے تمام ماضی کو، روایات کو، اصولوں کو، ضابطوں کو، قاعدوں کو اور اخلاقیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے دست تعاون بڑھا دیا ہے کاف لیگ کی طرف. اسی طرح کاف لیگ جو ہے وہ بھی پرویز مشرف کی تخلیق کردہ جماعت ہے، جس میں کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے آئے تھے، کچھ لوگ نواز شریف صاحب سے ٹوٹ کے آئے تھے. اب جبکہ پرویز مشرف صاحب چلے گئے تو یہ بے خانما ہو گئے، اور انہیں بھی تلاش تھی کسی صاحبان کی اور کسی ایسی چراگاہ کی جہاں یہ اپنی سیاسی بقا کی جو باقی زندگی ہے اس کی جنگ لڑ سکے. تو یہ دونوں کی اپنی اپنی جو ضرورتیں تھیں، دونوں کے جو اپنے اپنے مفادات تھے، اس کے تحت یہ اتحاد بنا ہے، کسی اصول اور نظریے پہ نہیں بنا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی یہ بتا دوں کہ اس اتحاد کے حوالے سے دونوں جماعتوں کے اندر بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک معتبر حلقہ اس اتحاد کے خلاف ہے اور وہ کھلے عام بیان دینے لگے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ کاف کے اندر کم از کم پانچ یا چھ سینیٹرز نے، ایوان بالا جو ہے ہمارا، اس کے ارکان نے بغاوت کرتے ہوئے اپنے لیے الگ سیٹیں مانگی ہیں چیئرمین سے، اور کہا ہے جی کہ اب ہمارا اس جماعت سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں رہا. تو دونوں جماعتیں اندرونی دباؤ اور خلفشار کا شکار ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ اتحاد کوئی زیادہ پائیدار نہیں ہوگا. ممکن ہے بجٹ کا جو سنگین مرحلہ درپیش ہے یہ نکل جائے، لیکن اس کا آگے چلنا اور ملکی سیاست کے اندر کوئی تعمیری کردار ادا کرنا وہ مجھے نظر نہیں آتا.
ناظرین، اس ہفتے کے ایک اہم واقعے کے طور پر فلسطین کی تنظیموں الفتح اور حماس کے درمیان مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ایک قومی آشتی کے معاہدے پر دستخط ہوئے. یہ معاہدہ جہاں فلسطینیوں اور مسلم امہ کے لیے ایک اچھی نوید ہے، وہیں دوسری طرف اسرائیل کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. اسرائیلی حکام کے بیانات میں ان کی یہ تشویش بالکل نمایاں ہے، اور اسرائیلی حکام نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کسی صورت اس معاہدے کو ناکام بنایا جا سکے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
فلسطین کے دو اہم گروہوں فتح اور حماس کے درمیان قومی آشتی کے معاہدے نے صہیونی حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں. صہیونی حکام اس تاریخی واقعے سے پریشان ہو کر اب اپنے مغربی حامیوں اور سرپرستوں کے پاس جا کر آئندہ کی حکمت عملی تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے لندن کے بعد اب پیرس کا رخ کیا ہے. نیتن یاہو نے برطانیہ اور فرانس کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب قاہرہ میں فتح اور حماس کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والے قومی آشتی کے معاہدے کو لے کر وہ خود شدید جھنجھلاہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے بھی فلسطینیوں کے مابین ہونے والے قومی آشتی کے سمجھوتے پر اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ محمود عباس کی زیر قیادت فلسطینی انتظامیہ کے لیے اپنی مالی امداد بند کر دے گا. واضح رہے کہ اسرائیلی حکومت اب تک کوشش کرتی رہی ہے کہ فلسطینی گروہوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دے کر اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کو حاصل کرے. اس نے اپنے اس منصوبے کے تحت محمود عباس کی زیر قیادت فلسطینی انتظامیہ کو مذاکرات اور صلح کا جھانسہ بھی دیا، مگر محمود عباس اور فتح تنظیم برسوں کے تخت تجربے کے بعد سر انجام اس نتیجے پر پہنچی کہ صہیونی حکومت اور اس کے مغربی حامی کسی بھی صورت میں امن کے حامی نہیں ہیں۔ مشرق وسطی کی سطح پر تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں اور پھر مصر میں حسنی مبارک کا تختہ الٹ جانے کے بعد جو علاقے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے منصوبوں پر ہی کام کیا کرتا تھا، محمود عباس کی فلسطینی انتظامیہ اس بات پر سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ اب فلسطینی گروہوں کے مابین قومی آشتی کا سمجھوتا ہو جانا چاہیے۔ قاہرہ میں فلسطینی گروہوں نے اس تاریخی معاہدے پر دستخط کر کے اب ایسے راستے پر قدم اٹھایا ہے جہاں امریکہ اور اسرائیل کا کوئی بھی رول نہیں ہوگا۔ حماس اور فتح کے درمیان قومی آشتی کے معاہدے نے تمام فلسطینی گروہوں کو صہیونی محاذ کے مقابلے میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ قومی آشتی کا معاہدہ ایک فلسطینی مملکت کے قیام اور فلسطینی سرزمینوں کی آزادی کی راہ میں ایک بڑا قدم ہے، اور صہیونی حکام کو اس معاہدے سے جو خوف لاحق ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ اب صہیونی حکام اپنی مرضی اور نظریات امریکہ اور یورپی حکومتوں کی پشت پناہی کی بدولت فلسطینیوں پر مسلط نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ عالمی رائے عامہ بھی صہیونی حکومت کی نسل پرستانہ اور جارحانہ ماہیت سے بخوبی آگاہ ہو چکی ہے۔ ان حالات میں صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے لندن اور پیرس کا دورہ کیا ہے تاکہ وہ حماس اور الفتح کے درمیان ہونے والے سمجھوتے پر یورپی ملکوں کی مخالفت کی یقین دہانی حاصل کر سکیں۔ لیکن برطانیہ اور فرانس کے حکام نے امریکیوں کے برخلاف فلسطینیوں کے قومی آشتی معاہدے پر زیادہ منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ غالباً یورپی حکومتوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ مشرق وسطی میں سیاسی حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور اب اس علاقے میں نیا مشرق وسطی وجود میں لانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مشرق وسطی کے عوام وہ اہم ترین عنصر تھے جنہیں مغربی ملکوں اور صہیونی حکومت نے ہمیشہ نظر انداز کر رکھا تھا، لیکن اب مشرق وسطی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں میں عوام کا کردار سب سے زیادہ نمایاں اور پیش ہے۔ آج فلسطینی عوام ہر دور سے زیادہ اپنی سرزمین کو آزاد کرا لینے کے سلسلے میں پرعزم اور پر امید ہیں۔ اسی لیے مبصرین کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کا دورہ لندن اور پیرس اس ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے آخری ہاتھ پیر مار رہا ہو۔
ناظرین، اس ہفتے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکہ کے خصوصی دستے نے القاعدہ کے سرغنہ اسامہ بن لادن کو مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کے مختلف پہلو ہیں، اور اس واقعے کے سلسلے میں پاکستان کا کردار، امریکہ کا کردار، موجودہ صورتحال، آنے والے تغیرات، بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں سیاسی امور کے ماہر جناب سید ساجد رضوی صاحب کو۔ جناب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
شکریہ۔
گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ واقعہ انتہائی اہم ہے اور بڑے پیمانے پہ اس کی تشہیر ہوئی، میڈیا میں چھایا ہوا تھا، اب تک ہے، لیکن اس سلسلے میں، اس واقعے کے سلسلے میں تضادات بہت زیادہ ہیں امریکی حکام کے بھی بیانوں میں، پاکستان کے اندر بھی۔ امریکہ آج ہی ایک تازہ بیان آیا سی آئی اے کے عہدیدار کی طرف سے کہ یہ جو پورا آپریشن ہوا اس کے سلسلے میں اطلاع باراک اوباما، یعنی صدر امریکہ باراک اوباما، اور دیگر عہدیداروں کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ بہت ساری معلومات صرف سی آئی اے کو تھیں اور سی آئی اے نے انجام دی، جبکہ وائٹ ہاؤس نے ایک تصویر ایسی جاری کی تھی جس میں باراک اوباما اپنے افراد کے ساتھ، یعنی ہلری کلنٹن اور جو بائیڈن، سارے لوگ بیٹھے ہوئے گویا، اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ لائیو دیکھ رہے تھے پورے آپریشن کو، لیکن آج اس کی تردید ہوئی اور بہت سارے بیانات متضاد آ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟
دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی ایک تبصرے کے میں جو ہے یہ بات کہی تھی کہ یہ پورا واقعہ 11 ستمبر کے واقعے کی طرح بالکل مشکوک ہے، اور اس میں اتنا زیادہ جھوٹ اور سچ ملا ہوا ہے کہ اس کی تشخیص دینا جو ہے وہ فی الوقت جو ہے وہ ممکن نہیں، اور ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہے کہ وہ اس بارے میں جو ہے صحیح تجزیہ و تحلیل کر سکے اور اس واقعے کی تہ تک پہنچ سکے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ ٹریڈ ٹاورز کی طرح اس ایک حقیقت تھی کہ دونوں ٹریڈ ٹاور جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے منہدم ہو گئے، لیکن کیسے ہوئے اور کس نے کیے، کون اس کے پیچھے تھا، یہ بات جو ہے وہ بالکل مشکوک ہے، اور اس بارے میں جتنی اطلاعات اور معلومات جو دی جا رہی ہیں، جو خبریں میڈیا پر نشر کی گئیں، جو خاص طور پہ امریکی میڈیا دیتا رہا اور اس کو علاقائی میڈیا جو ہے وہ منعقد کرتا رہا، اس میں جو ہے وہ تضاد اور جھوٹ کی جو مقدار ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید یہ واقعہ ہمیشہ مشکوک ہی بنا رہے گا. مگر یہ کہ خود امریکی حکام آ کر جو ہے اس واقعے کو برملا کریں کہ حقیقت جو ہے وہ کیا تھی. اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا جو واقعہ پیش آیا اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس کی کوئی ڈمی دکھائی گئی ہے، کوئی تصویر دکھائی گئی یا جو یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ مارا گیا. تو یقیناً اسامہ بن لادن جو ہے وہ بظاہر اب موجود نہیں، لیکن وہ کہاں مارا گیا، کب مارا گیا، کس طریقے سے مارا گیا، اس بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اس میں جو تضادات جو ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، وہ پوری طرح نمایاں ہیں. پاکستانی حکام کے بیانات کو لے لیں، امریکی حکام کے بیانات کو لے لیں، اور وہاں کی جو سچویشن ہے اس کو اگر نظر میں رکھیں تو اس میں جو ہے وہ تضاد جو ہے وہ بالکل نمایاں ہے اور واقعات کی تہ تک جو ہے وہ نہیں پہنچا جا سکتا کہ حقیقت کیا ہے. امریکی جو کچھ کہہ رہے ہیں آیا بالکل سچ ہے؟ یعنی بالکل سیکرٹ آپریشن کیا گیا اور اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں مقیم تھا، اسی گھر میں، اسی بنگلے میں کہ جس کو تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے، جس کو فلموں میں دکھایا جا رہا ہے، جو بالکل پاکستانی فوج کے ایک مرکز سے بالکل قریب تھا. پاکستان کے آئی ایس آئی کا ادارہ جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہ بالکل بے خبر تھا، اس کو بالکل نہیں پتا تھا کہ اسامہ جو ہے وہ یہاں پر ہے. سی آئی اے اس سے بالکل بے خبر تھی اور حال ہی میں انہیں پتہ چلا اور انہوں نے جا کے کاروائی کی. تو یہ سب باتیں جو ہیں اس بات کی غماز ہیں کہ یہ واقعہ بھی جو ہے بالکل مشکوک ہے اور امریکہ اس سے پورے طور پر جو ہے وہ اپنے حق میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تشہیراتی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی، جیسا کہ ورلڈ ٹریڈ ٹاور کے واقعے 11 ستمبر کے واقعات کے بعد کیا گیا. اس وقت آپ کے علم ہے کہ مشرق وسطی میں، خلیج فارس کے ممالک میں، شمالی افریقہ میں جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں اور سر ابھار چکی ہیں، اس سے امریکہ جو ہے وہ سخت پریشان ہے. اور ایک نیا مشرق وسطی، جیسے کہ ابھی ایک تبصرے میں بھی کہا گیا، جو وجود میں آ رہا ہے، اس میں امریکہ کا اور یورپ والوں کا کوئی رول نہیں ہے اور وہ لوگ اسی چیز سے سخت پریشان ہیں کیونکہ یہاں جو تحریکیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں وہ خالص عوامی تحریکیں ہیں اور جہاں جہاں تحریکیں سر ابھار رہی ہیں وہاں امریکی پٹھو جو ہیں وہ برسہ برس سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مورثی حکومتیں لیے ہوئے. ایک اور چیز جو میں توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کی، وہ یہ کہ 11 سے اس واقعے کے بعد، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے واقعے کے بعد جو جشن منایا گیا یورپ میں اور امریکہ میں، اس میں بار بار امریکی میڈیا سے خاتون کا انٹرویو دے رہے تھے جو اس بات پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہی تھی کہ اسامہ بن لادن مارا گیا اور اس خاتون کا بیٹا یا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ فائر بریگیڈ کے عملے کا رکن تھا جو 11 ستمبر کے واقعے میں آگ جو لگی تھی وہاں عمارتوں کو اور جو بجھانے، اس دوران وہ ہلاک ہوا تھا. یعنی اس پورے مناظر جو دکھائے گئے ہیں اسامہ بن لادن کے ہلاکت کے جشن کے، کسی ایسی فیملی کو، ایسے شخص کو نہیں دکھایا گیا کہ جو ورلڈ ٹریڈ ٹاور کے دھماکوں میں جو لوگ مارے گئے ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا یا فیملی ممبر ہوتا، یا جو لوگ جہازوں میں سوار تھے کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آ کے ٹکرائے اور وہ مسافر طیارے تھے، کہ ان میں جو عملے کے افراد بیٹھے ہوئے تھے، اس میں جو مسافر بیٹھے تھے، ان کے کسی رشتہ دار کو یا فیملی کے ممبر کو جو ہے وہ امریکی میڈیا نے جو ہے وہ دکھانے کی کوشش نہیں کی اور نہ دکھایا.
جی ناظرین، ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے سیاسی تجزیہ نگار قندیل عباس صاحب. جناب السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم آپ کا.
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ.
قندیل عباس صاحب، واقعہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا پیش آیا، اس سلسلے میں امریکی حکام کے بیانات اور پاکستان کے اندر بھی جو بیان آ رہے ہیں بہت ہی تضاد دیکھنے میں آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دانستہ یہ متضاد بیانات دیے جا رہے ہیں. کیا اس سے یہ حکام یہ چاہتے ہیں کہ رائے عامہ بالکل یعنی عجیب طرح کی گجلک صورتحال میں مبتلا ہو جائے اور کسی نتیجے میں نہ پہنچ سکے، یا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے خود القاعدہ کا وجود میں آنا اور اس کے بعد اس کی جو ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں سودان، صومالیہ، عرب ملکوں میں، اور اس کے بعد عراق اور افغانستان میں کہا گیا کہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، خود اس بارے میں آج تک بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ واضح طور پر یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس ساری چیز کو وجود میں لانے میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے کہ اس واقعہ القاعدہ کے وجود میں آنے کے بعد جو نقصان مسلم دنیا نے اٹھایا ہے, مسلمانوں نے اٹھایا ہے, اس کے مقابلے میں امریکہ یا مغربی طاقتوں کا نقصان نہ ہونے کے برابر ہے. اس وجہ سے یہ شکوک و شبہات شروع سے ہی پائے جاتے ہیں کہ خود القاعدہ کا وجود میں آنا بھی کیا ایک حقیقت تھی اور صحیح بنیادوں پر وجود میں لایا گیا تھا یا خود ایک سازش کا حصہ تھا. اسی طرح بعد میں جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اس میں بھی اگرچہ بہت سامنے آئی ہیں لیکن سٹل اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. جہاں تک حالیہ آپریشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس لیے کہ اب سوال یہ ہے کہ اگر اسامہ بن لادن پاکستان میں تھا اتنے عرصے سے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے خفیہ ادارے اس سے آگاہ نہیں تھے, اور اگر آگاہ تھے تو کوئی آپریشن کیوں نہیں ہوا, اگر آگاہ نہیں تھے تو کیا ان کا اس میں کمزوری تھی کوئی خفیہ اداروں کی. اور اسی جب اسامہ بن لادن سوڈان میں تھا, صومالیہ میں تھا یا عرب ملکوں میں تھا, ایون افغانستان میں تھا, تو اس دوران اسامہ بن لادن کو ٹریس کیوں نہیں کیا گیا, لوکیٹ کیوں نہیں کیا گیا, اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا, کیا اس کو سی آئی اے کی ناکامی قرار دیا جائے, مغربی جو بڑے بڑے خفیہ ادارے ہیں جدید وسائل کے ساتھ ان کی ناکامی قرار دیا جائے. یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ چونکہ کانسپریسی تھیری ہے اور اس کی بیس پہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سازش کی بو آتی ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں جو بھی حقائق کی شکل میں خبریں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عوام اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے.
جی جی قندیل عباس صاحب, ساجد رضوی صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ اشارہ کیا کہ اس خاص وقت پہ یعنی اب جبکہ شمالی افریقہ کے ملکوں میں اسی طرح مشرق وسطی کے ملکوں میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں, لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور انقلاب کی صورتحال ہے, اس موقع پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے اور ظاہر اس میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں, لیکن بہرحال کم سے کم یہ تو ضرور ہوا کہ لوگوں کی توجہ اس واقعے کی طرف جو ہے وہ مرکوز ہو گئی. کیا یہ بھی ایک ہدف ہو سکتا ہے؟
سکتے کہ ایک بڑا واقعہ چونکہ رونما ہوا ہے اور میڈیا کی تمام جو توجہ ہے اس واقعے کی طرف مرکوز ہو گئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ فیل ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے جو مڈل ایسٹ میں یا خلیج فارس میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں اس میں کمی تو کسی صورت نہیں سوچا جا سکتا, کمی واقع ہو اس سے اس طرح کی تحریکیں مزید تیز ضرور ہو سکتی ہیں.
جی.
اس لیے کہ اسامہ بن لادن کو مارنے میں امریکہ کا پازیٹو کردار ہے یا نیگیٹو کردار ہے, دونوں صورتوں میں ایک دفعہ پھر جو عالمی سطح پر اینٹی امریکنزم کی جو موومنٹ ہے اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکہ نے یہ اناؤنس کر رکھا ہے کہ 2014 میں انہوں نے افغانستان سے واپس جانا ہے.
جی.
اور یہ فوجی انخلا ایک دو مہینے کے بعد یعنی جون یا جولائی سے شروع ہونا ہے ان کے اعلان کے مطابق.
جی.
تو جو عالمی سطح پر اس وقت امیج بنا ہوا ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ امریکہ کو عراق میں بھی مکمل شکست ہوئی اور اس کے بعد افغانستان میں بھی امریکہ کو مکمل طور پر شکست ہوئی ہے.
جی.
اب جب عراق سے انہوں نے نکلنا تھا تو انہوں نے ایک بل میں سے میں سمجھتا ہوں صدام کو باہر نکالا اور کوشش یہ کی کہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ ایک فتح کے ساتھ واپس نکلے ہیں.
جی.
اسی طرح اب چونکہ ان کے انخلا کا وقت قریب آ رہا ہے اور بہت زیادہ یہ چمگوئیاں ہیں کہ امریکہ کو بہت پہلے پتا تھا کہ اسامہ کہاں ہے اور ممکن ہے کہ ان کی اپنی مرضی سے وہاں پہ ہو.
جی.
وہ کسی ایسے وقت کے انتظار میں تھے کہ جب اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اب چونکہ یہ انخلا شروع ہونے والا ہے اور افغانستان اور اس پورے ریجن میں ان کو کوئی خاص کامیابی بھی حاصل نہیں ہوئی.
جی.
اب نکلتے ہوئے اس لیے انہوں نے اس طرح کا ایک اقدام کیا ہے تاکہ اپنی وہ پچھلے 10 سال کی جو شکست ہے اس کو کسی حد تک اس کو چھپا کر اس کو فتح کے نام کے ساتھ تبدیل کریں, اور اس وقت پہ یہ انہوں نے آپریشن کیا اور یہ بھی ایک امید کی جا رہی ہے اور توقع ہے کہ آئندہ چند روز میں ممکن ہے افغانستان پاکستان یا اس ریجن میں کچھ اس طرح کے اور بھی واقعات رونما ہوں جس سے امریکہ پچھلے 10 سال کی جو خفت ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا.
جی قندیل عباس صاحب, ایک سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا, اس واقعے کے بعد اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان وضاحت دینے یعنی وضاحت دینے پر مجبور ہے. ہندوستان سے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے ایک دم اندر اتنا بڑا دہشت گرد موجود تھا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی ایجنسیوں کو اس کی اطلاع نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ الزام صحیح ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے. امریکہ کے یہاں سے امریکی حکام کی طرف سے بھی اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں کہ موجود تھا اسامہ بن لادن اور پاکستان کیوں کر اب تک بے خبر رہا. یہ ممکن نہیں, اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا. آج بھی ایک بڑے عہدیدار کارل لیون کا ایک بیان تھا جنہوں نے کہا کہ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ پاکستانی حکام پوری طرح سے اس سے لا علم رہے ہوں. اگر ہم اس واقعے سے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان ایک طرح کے ٹکراؤ کی صورت تھی. دونوں ملکوں کے تعلقات کسی حد تک کشیدہ نظر آ رہے تھے. اس سے پہلے ریمن ڈیویس کا واقعہ پیش آیا تھا جس سے کافی کچھ تعلقات کشیدہ دکھائی دیے تھے. تو اس واقعے کے بعد کیا امریکہ پاکستان پر زیادہ دباؤ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا. کیا یہ بھی ایک ہدف ہو سکتا ہے؟
جہاں تک اور امریکہ کے تعلقات, تو اس کو مختصر انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں یا اس پورے ریجن میں جو صورتحال ہے اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تعلقات پاکستان کے لیے مجبوری ہیں جبکہ امریکہ کے لیے یہ تعلقات ایک ضرورت ہیں. اس طرح کی بنیادیں جب ہوتی ہیں تو ظاہر ہے یہ کھوکھلی بنیادیں ہوتی ہیں, وہ اپنی ضرورت پورے چاہ رہے ہیں اور یہ اپنی مجبوری کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں پاکستان کے کردار کو کسی طور پر اگنور نہیں کیا جا سکتا جی. اس لیے کہ القاعدہ کے اس سے پہلے جتنے اہم ترین دہشت گرد پکڑے گئے ہیں وہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے خود پکڑے ہیں, اور ان میں سے بہت سے جو دہشت گرد تھے وہ دوسرے ملکوں کے یا امریکہ کے حوالے کیے گئے, اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پاکستان میں ٹرائل کیا جا رہا ہے
جی.
تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ پاکستان کے تعلقات ہیں دہشت گردوں کے ساتھ, تو ایک لمبی لسٹ ہے جو پاکستان نے بڑے بڑے دہشت گرد پکڑ کر یہاں پہ گرفتار کیے. اسی طرح جو امریکہ کا افغانستان میں کردار ہے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو عالمی سطح پر ایک کلیدی کردار کے طور پر مانا جاتا ہے
جی.
اور پاکستان نے بڑے مخلصانہ انداز میں ایک کوشش کی تھی, لیکن جو میں نے کیا ہے کہ یہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرے
جی.
اس لیے کہ ایک جو پاکستان کے اوپر پریشر ہے وہ پریشر شروع سے بلڈ اپ کرتے گئے ہیں, اور خصوصاً 9/11 کے بعد جب یس اور نو کا ایک کوشچن سامنے رکھا گیا تو یہ ایک جو پاکستان کے اوپر دباؤ تھا اس کا ایکسٹریم لیول تھا
جی.
لیکن اصل صورتحال پیچیدہ اس وقت ہوئی جب پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کا ٹکراؤ آپس میں آیا
جی.
جب امریکہ نے پاکستان سے کچھ ایسے مطالبات کرنے شروع کیے جو پاکستان کے قومی مفادات کے منافی تھے, اس علاقے کے مفادات کے منافی تھے, اور اس علاقے کے جو اہم ممالک ہیں پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے مفادات کے منافی تھے. ظاہر ہے پاکستان نے جب اس قسم کے مطالبات کو اس انداز میں ماننے سے انکار کیا جیسے امریکہ چاہتا تھا, یہاں سے بد اعتمادی کی فضا ایک ٹکراؤ کی صورت اختیار کر گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ریمن ڈیوس جیسے جاسوس جو ہیں وہ گلی کوچوں میں پھر کر عام عوام کو بھی قتل کر دیتے ہیں, اور ویسے بھی ان کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہیں. ڈرون اٹیکس جو ہو رہے ہیں اس میں حکومت اور پاکستان کے عوام مسلسل اس پر اپنا احتجاج کرتے ہیں, لیکن امریکہ اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ڈال رہا. اسی طرح جو پاکستان میں ابھی اسامہ ہوا ہے, ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ اس گھر
کی عباس صاحب آپ کی آواز ہم تک پہنچ نہیں رہی ہے. میرے خیال سے رابطہ دیر سے تھا. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ساجد رضوی صاحب, میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس واقعے کے بعد پاکستان پر سوالوں کی بوچھار ہے باہر سے بھی اور خود اندر سے بھی. اندر سے سیاسی تجزیہ نگاروں کے میں نے مقالے کئی ایک کے پڑھے اور تقریباً سب نے یہ بات کہی کہ اگر پاکستانی حکام کو اس آپریشن کی کوئی اطلاع نہیں تھی تو اتنے بڑے ادارے, ایجنسیاں اور دفاعی نظام اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے. باہر سے یعنی ہندوستان اور خود امریکہ سے کے حکام کی طرف جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہی کہ پاکستان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی دہشت گرد آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی فوجی چھاونی کے قریب موجود ہے اور وہیں پر مارا گیا اور ثابت ہو گیا کہ موجود تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اس کی اطلاع نہ رہی ہو؟ تو کیا پاکستان کو اس طرح سے دباؤ میں لانے اور اس طرح کی صورتحال میں گرفتار کرنے کا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ جو خاص اس وقت مارا گیا بن لادن کو؟
دیکھیں، جیسے قندیل عباس صاحب نے بھی کہا کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد سے پاکستان مسلسل دباؤ میں ہے اور اپنا تمام تر تعاون اس دہشت گردی کے خلاف جو نام نہاد جنگ امریکہ نے شروع کی اس میں اس کا حلیف بنا رہا، صف اول کا ملک شمار ہوتا ہے، حتی امریکہ نے ایک موقع پر آ کر اسے نان نیٹو الائنس کا درجہ بھی دیا اور پاکستانی حکام نے اس پر بڑے فخری انداز میں جو ہیں وہ تالیاں بھی بجائیں اور اب اس کو اپنی ایک جیت قرار دیا اور مسلسل اس کو اپنی ایک جیت قرار دیتے ہیں ہندوستان کے مقابلے میں. لیکن جو جس دباؤ کی اور پریشر کی آپ بات کرتے ہیں، پاکستان اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں نکال سکا، چاہے وہ دباؤ بیرونی ممالک کی طرف سے رہا ہو، چاہے خود اندرون خانہ پاکستان کے سیاسی حلقوں کی طرف سے، حکام کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، جرائد کی طرف سے، اس سے جو ہے پاکستانی حکومت جو اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے بچا نہیں سکی. اور بعض تجزیہ کاروں کا جو خیال ہے کہ اس پورے علاقے میں جو یہ جو جنگ چل رہی ہے، افغانستان کے بعد عراق میں جنگ چھڑی، اس کے بعد پاکستان جیسا ملک جو ایک اسلامی ملک بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایٹمی پاور بھی شمار ہوتا ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا جو ہے وہ امریکہ کا اور یورپ کا جو ہے وہ ہدف ہے، اور اس کو پیش نظر رکھ کر کے پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس کو ایٹمی اس کے اساسوں کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے اختیار میں لینا ہے یا ان کو ناکارہ بنانا ہے، یہ امریکہ کی اور مغرب کی ایک دراز مدت بظاہر پالیسی ہے اور مبصرین اس کو بار بار اس کے اشارے دیتے رہے ہیں اور اس کے اشارے ملتے بھی ہیں کہ مختلف بہانوں سے کہا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو خطرہ ہے اور ممکن ہے کہ القاعدہ کے ہاتھ لگ جائیں، ممکن ہے طالبان کے ہاتھ لگ جائیں، ممکن ہے انتہا پسند قوتوں کے ہاتھ میں یہ اثاثے چلے جائیں. انڈیا کی طرف سے بھی کہ جو اس کے پڑوس میں واقع ہے وہ بھی یہ کہتا رہا. افغانستان میں جہاں تھوڑی بہت کسی حد تک امن و امان قائم ہوا اور وہاں ایک حکومت جس انداز میں بہرحال بنی، اس کی طرف سے بھی پاکستان پر اس طرح کے الزام آتے رہے. اور مزے کی بات یہ کہ پاکستان جو امریکہ کا حلیف بنا ہوا ہے اس پوری جنگ میں، امریکی حکام بھی بار بار اس طرح کے جو ہے وہ بیانات دے کر پاکستانی حکام کو جو ہے اپنے پریشر میں لینے کی کوشش کرتے رہے. اب جو یہ حالیہ واقعہ پیش آیا کہ ڈرون حملے ہوتے رہے، پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ افغانستان سے تیار اڑتے ہیں، پھر اس کے بعد خبر آئی کہ نہیں افغانستان سے اڑتے ہیں لیکن اترتے اسلام آباد کے کہیں نزدیک ہیں، یہ خبریں ہوئیں اور اس کی پاکستانی حکام نے اشارے کے نام میں تائید کی. اس کے بعد بعض اوقات یہ فوجی حکام کی طرف سے خبریں بیانات آئے کہ آئندہ یہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہم از خود کاروائی کریں گے اور طیاروں کو مار گرائیں گے، لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، کبھی تند بیانات آئے، کبھی تردید ہوئی، لیکن ڈرون حملے مسلسل ہو رہے ہیں. اور آج بھی کل کور کمانڈروں کے اجلاس اور سخت بیانات دینے کے باوجود امریکہ نے جو ہے کاروائی کی ہے اور اس میں 10 کے قریب افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں.
جی
تو یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس میں اگر مان لیا جائے اس ساری خبر کو کہ پاکستانی انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، تمام ادارے بالکل لا علم تھے اور ایبٹ آباد میں جو ہے وہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ پچھلے 7-8 سالوں سے کم یا زیادہ وہاں زندگی گزار رہا تھا، تو یہ پاکستان کے اداروں کی ایک بہت بڑی شکست اور ناکامی ہے اور ان کو کمزور ظاہر کرنا ہے. کہ پاکستان جس کے انڈیا سے ہمیشہ تعلقات جو ہیں کشیدہ رہتے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک کشیدہ صورتحال باقی رہتی ہے اور پاکستان انڈیا کو اپنا جو ہے وہ دشمن تصور کرتا ہے اور انڈیا پاکستان کو، تو ایسے ان حالات میں کس طرح یہ ممکن ہو کہ ایک اتنا بڑا دشمن جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہو اور امریکی فوجی آ کے بالکل مکمل طور سے خفیہ کاروائی کریں اور پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے، فضائیہ، ان کے طیارے بالکل بے خبر رہیں اور ان کو معلوم نہ ہو، تو یہ جو ہے اس میں کافی پاکستان کی سبکی بھی ہے اور پاکستانی اداروں کی بھی جو ہے کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حقیقت ہے، اگر یہی حقیقت ہے جیسے کہ امریکی بیان کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی کمزوری کو ظاہر کرنا ہے، پاکستان کو کمزور دکھانا ہے اور اس کے پشت پردہ جو ہدف ہے وہی پاکستان کے ایٹمی اثاثے یا ایٹمی پلانٹ یا ایٹمی ہتھیار ہیں. اور جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ کوہٹا کے نزدیک جو ہیں امریکہ اور برطانیہ کے اہلکار جو ہیں دیکھے گئے اور وہ وہاں گئے ہیں، یہ بھی پاکستان کو اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی بہت زیادہ وہاں سے اطلاعات یا معلومات یا کوئی خفیہ اس پہ کہتے ہیں، یہ صرف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی تذلیل کرنے کے لیے اور پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ بالکل بے بس دکھانے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا، اور اس کو میڈیا پر بھی اسی طرح اچھالا جا رہا ہے۔
جی، یہ ڈرون حملوں کی بات کی دو باتیں میرے ذہن میں ہیں، ایک بالکل بجا فرمایا آپ نے، ایک تو یہ کہ ڈرون حملے وہیں پاکستان کے اندر سے ہوتے ہیں، پاکستانی حکام اس پر بیان اس کے خلاف دیتے رہے کہ اس سے جو ہے وہ جو ہماری جنگ چل رہی ہے وہ کمزور ہو جائے گی چونکہ عوام اس پر معترض ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں خبر آئی تھی کہ بلوچستان کے کسی علاقے میں ایک ایئر بیس یا ایک ایسی عام فوجی چھاونی تھی جہاں سے یہ ڈرون حملے ہوتے تھے۔ خبر یہ آئی تھی کہ اب امریکی اہلکار یہاں سے چلے گئے اور آئندہ یہاں سے حملے نہیں ہوں گے۔ خبر کے نیچے یہ جنگ کی خبر تھی، نیچے پھر یہ بھی ایک تبصرہ اس میں تھا کہ لیکن اس سلسلے میں یہ کوئی معلومات نہیں دی گئی کہ کب قائم ہوئے تھے اور کب سے یہاں سے حملے ہو رہے تھے اور کیوں بند کر دیے گئے، اس بارے میں کوئی نہیں اطلاع، صرف یہ اطلاع آنے کے بعد ظاہر ہے بالکل پاکستانی حکام کے جو بیانات ہیں، پاکستانی حکام کی خود جو پوزیشن انتہائی کمزور ہو جاتی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ہی سے حملے ہو رہے ہیں اور آپ ان حملوں کے خلاف بیان بھی دے رہے ہیں اور اپنے اندر سے حملے ہونے بھی دے رہے ہیں۔ ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ امریکی حکام کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں بن لادن کے سلسلے میں، پاکستانی حکام کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی علم نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں امریکی حکام کی طرف سے، کئی ایک نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ امریکی حکام پاکستانی حکام کو اس کا علم نہ ہو۔ اسی طرح سے ڈرون حملوں کی جو صورتحال اس سے پوری طرح واضح ہو گیا ہے کہ یہ حملے پاکستان کے اندر سے ہو رہے ہیں اور پاکستانی حکومت کی رضامندی سے یا ایک ہی مجبوری سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بیانات امریکہ کی طرف سے آتے ہیں جس سے پاکستانی حکومت کی پوزیشن کمزور نظر آتی ہے اور پاکستانی حکومت کمزور نظر آتی ہے امریکہ کے سامنے۔ اس موقع پر یہ کمزور ظاہر کرنا بار بار جو ملک جو ہے امریکہ کا ساتھ بھی دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی، کیا مقصد؟
لیکن جیسا کہ میں نے ابھی اپنی گفتگو میں بتایا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، یعنی ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنی تحویل میں لینا ہے، اور امریکی یہ بار بار اس کے اشارے دیتے رہے ہیں اور اس پر اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں کے مسلمان دین کے پابند ہیں، دینی اقدار کی پابندی کرتے ہیں، اور امریکیوں سے جو ہے وہ پچھلے 8-10 برسوں میں خصوصاً جو امریکی سامراجی ان کے جو عزائم ہیں اس کے تئیں جو نفرت اور جو لاوا وہاں پہ پک رہا ہے وہ خطرات جو ہیں وہ ان کے پیش نظر ہیں امریکیوں کے، اور وہ نہیں چاہتے کہ جس چیز کو انہوں نے خود وہاں بڑھاوا دیا افغانستان کی جنگ کے دوران، وہاں کے انہوں نے اپنے اڈے قائم کیے اور وہاں مجاہدین کی تیاریاں کی گئیں، وہاں ان کے کیمپ بنائے گئے، وہاں ان کو اسلحہ دیا گیا، پیسے دیے گئے، اور اس کے بعد جب سابق سوویت یونین کا شیراز بکھر گیا تو ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ آپ کے اطلاع میں، اور امریکیوں کو جو خدشات اور خطرات ہیں وہ اسی کے پیش نظر ہیں۔ البتہ اس میں انڈیا کے فیکٹر کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے کہ انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات اتنے قریب ہو گئے ہیں روس سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد یا روس کے کمزور پڑنے کے بعد، تو پاکستان کو جو ہے وہ جو امریکہ کا ایک حلیف شمار ہوتا ہے وہ تصور بھی رکھنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک طاقتور ملک دیکھنا نہیں چاہتا۔
ناظرین، آپ نے خیالات ملاحظہ فرمائے دونوں تجزیہ نگاروں کے، اور اگلی ملاقات تک اجازت چاہیں گے، امید ہے کہ اپنے تجزیے اور اپنے رائے ہم تک آپ پہنچائیں۔ خدا حافظ۔